قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہ والصلاۃ والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاۃ والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والصلاۃ والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، آج ہم اپنی گفتگو اس سورہ مبارکہ محمد کی چوتھی آیت سے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کفار کی کنڈیشن کو بیان کیا ہے، کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، نتیجتاً کیا ہے، اللہ ان کے اعمال کو نابود کر دیتا ہے۔ مومنین ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، ہر وہ چیز جو نبی پر نازل ہوئی حق ہے اس پروردگار کی جانب سے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس بات پر ایمان رکھنا کہ جو کچھ بھی نبی پر نازل ہوا ہے وہ پروردگار کی جانب سے اور حق ہے۔ ان کا نتیجہ کیا ہے، پروردگار ان کو کیا کرے گا؟ پہلا، کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے، ان کے بال ٹھیک کرے گا۔ دوسرا اصلاح بال میں نے بتایا تھا، یا حال کے معنی میں ہے یا فکر کے معنی میں ہے، عقل روح کے معنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا ہے ان کی فکر کی، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ انسان تقویٰ کے اس مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے جہاں پر حتیٰ فکر گناہ بھی نہ کرے، یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح تقویٰ انسان کو اس جگہ تک پہنچا سکتا ہے جہاں پر انسان حتیٰ فکر گناہ بھی نہ کرے۔ ان دونوں کی وجہ کیا بیان ہوئی تھی کہ کافروں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتباع باطل کرتے ہیں۔ یہ ان کی وجہ کیا ہے، یہ اتباع حق کرتے ہیں۔ کل ہم نے حق کے حوالے سے یہ بات کی تھی، لیکن کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اتباع اگر خارج میں ہوتی ہے تو باطل میں کیا چیز ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ ہم نے حق کے بارے میں آگے چل کے یہ عرض کیا کہ اگر حق کی اتباع کے لیے کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ کم از کم حق اس کے ساتھ ہو، وہ حق کے ساتھ ہو، اس کی آپ اتباع کر لیں گے، گویا آپ نے حق کی اتباع کر لی، لیکن بظاہر کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ باطل کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے۔ احسن، باطل بھی، اب جیسے باطل ہم نے حق کی بات کی تھی کہ حق اگر مطلب دیکھا جائے، حق کسی وجود کا نام نہیں ہے، ایک بات کا صحیح ہونا، لیکن اتباع کے لیے ہمیں فزیکلی کسی کے ایکشنز چاہیے جس کی فالوئنگ اتباع کہلائے گی. اب باطل کے لیے کیا ہے؟ باطل کے لیے ہر وہ شے جو غیر اللہ ہے اس کو فالو کرنا کیا ہوگا؟ اتباع باطل. جو حق کے سامنے آ جائے, حق کے مقابل میں جو بھی ہے, جو بھی اللہ کے مقابل میں ہے, اب ہر ایسی چیز کو اس کو فالو کرنا کیا بن جائے گا؟ اتباع باطل. نتیجہ کیا؟ نتیجہ اللہ نے بیان کر دیا. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح کی ایگزامپلس دیتے ہیں تاکہ تمہارے لیے چیزیں ایگزامپلیفائی جب ہوتی ہیں, یہ ایک انسان کا شعوری سفر ہے کہ جب چیزوں کو ایگزامپلیفائی کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے اس کی انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے, سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو چوتھی آیت ہے, ایک مقدمہ عرض کر دوں ابتدا میں, کیونکہ نسبتاً سنگین آیت ہے مطلب کے اعتبار سے, یعنی ویسے سخت نہیں ہے, شاید بعض الفاظ سخت ہیں اس کے لغت کے اعتبار سے, لیکن اپنے مطلب کے اعتبار سے بھی یہ سنگین آیت ہے. آیت میں سنگینی کیا ہے؟ آیت میں سنگینی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کفار سے جنگ کی جو کیفیت بیان کر رہا ہے وہ بظاہر تھوڑی سی, اگر یعنی ابھی ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے کروئل اپروچ نظر آتی ہے, تھوڑا سا ظلم والی کیفیت, یا ظلم اگر نہ بھی کہیں سختی والی کیفیت نظر آتی ہے. جبکہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, پڑھتے آئے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ محبت کا مذہب ہے, محبت کا دین ہے. لہذا یعنی حد یہ ہے, مقام یہ ہے کہ بعض لوگ اسلام کے محبت اور امن کے یعنی بیان کے چکر میں جہاد کے مخالف ہو جاتے ہیں, اصل وہ جہاد کے انکار منکر ہو جاتے ہیں, جبکہ جہاد فروعات دین میں سے ہے. کوئی نہ کرے واجب ہو جانے کے بعد تو گناہ ہے, لیکن اگر کوئی جہاد کا انکار کر دے تو ضروریات دین سے انکار کے زمرے میں ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. مثلا جہاد کا منکر ویسے ہی جیسے نماز کا منکر ہے یا روزے کا منکر ہے. اب بات یہ کہ بالآخر اسلام ایک ہیومینٹی کا مذہب ہے, ایک محبت کا مذہب ہے, رواداری کا مذہب ہے, تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے معمولاً کہ اسلام کسی جگہ پر کسی بھی سے اتنے سخت رویے کی بات کرے گا. عرض آپ سے کر دوں کہ اسلام, اب لاب بات ہے, جب ہم ایک آیت کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ ساری اس کی جو کرول فیلنگ ہے وہ محسوس ہوگی, وہ تھوڑا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ باقاعدہ, وہ ظالمانہ سی وہ سخت قسم کی فیلنگ ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن اسلام, چونکہ اب قرآن ہم نے صرف اس ایک آیت سے تو نہیں لینا, احکام ہم نے صرف اس ایک آیت سے نہیں لینا, مختلف جگہوں پر مختلف آیات موجود ہیں, ان کا حوالہ موجود ہے, اور ایک کلی شکل یہی ہے کہ اگر سامنے والا مثلا ہتھیار ڈال دے تو اسے مت مارو, بھاگ رہا ہو تو مت مارو, بچوں کو مت مارو, بوڑھوں کو مت مارو, وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں کے بعد ایک کنڈیشن لیکن کبھی کبھار کیا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو لشکر ہے, جو سپاہی سامنے موجود ہیں, وہ پورے کا پورا لشکر, نہ اس میں بظاہر کوئی بوڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے, نہ اس میں بچے ہوتے ہیں, نہ خواتین ہوتی ہیں, جوانوں کا یا جوانوں سے مراد, چونکہ عربی میں یہ یاد رکھا گیا کہ شباب تقریباً 55 ایئرس تک شباب ہے, جوان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ایج گروپ کے حساب سے یعنی ابتدائی ٹین ایج سے شروع ہو کر 55 تک جو ہے عربی میں اس شخص کو شباب میں شامل کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو مغرب کی ڈیفینیشن ہے کہ جی وہ جوانی کو جو ٹین ایجز کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام یعنی جو لغت کی ڈیفینیشن ہے وہ 55 تک جاتی ہے, اور اگر دین کی ڈیفینیشن کریں تو وہ پھر ایک الگ بحث ہے, وہ انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے مخصوص گفتگو ہی تو عرض کروں گا آپ سے. لیکن لغت کی بھی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بھی جوان کہاں تک؟ 55 سال تک ہے. اب بعض جو لشکر ہوتے ہیں وہ ایسے افراد پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے بھی نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں. یعنی اب اگر میں اس کو بیسٹ ایگزامپلیفائی کرنا چاہوں تو امیر المومنین خوارج سے جو مقابلہ کر رہے ہیں, آپ امیر کے اگر خطبات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جنگ سے پہلے جب امیر نے خطاب کیا ہے تو اس کے اندر مطلب یہ سارے کے سارے جسے کہنا چاہیے سافٹ کارنرز ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن خوارج نہروان سے پہلے کا آپ اگر خطبہ امیر کا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو امیر کا لہن بہت سخت ملے گا. امیر نے یعنی تقریباً یعنی اس میں کہ نہ بھاگنے والے کو چھوڑنا, نہ اسلحہ ڈالنے والے کو چھوڑنا, نہ کسی کو نہیں چھوڑنا. تو اب ایک سوال فوراً ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ نہروان کی جنگ میں ایسی کیا بات ہے کہ امیر المومنین اتنے سخت، مطلب وہی جو ہم کہہ رہے ہیں سافٹ کارنر یہاں نظر نہیں آ رہا، وہ جو اسلام کا سافٹ کارنر ہے وہ اس جنگ میں کیوں نہیں استعمال ہو رہا؟ اس لیے کہ اول جو لوگ سامنے ہیں، آپ نے اگر تاریخ میں جا کر دیکھیں خوارج کچھ اس دماغ کے لوگ تھے، وہ اپنے ساتھ معمولاً بچے اور بوڑھوں کو اور ان کو لے کے نہیں چلتے تھے، جو لشکر تیار ہوتا تھا اور جو لشکر سامنے تھا یہ لوگ فکری اعتبار سے ایک ناسور، جیسے آج کل کینسر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیمو تھراپی جب کی جاتی ہے تو اس میں بیسیکلی کیمو تھراپی از ناٹ علاج، ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کیمو تھراپی میں کیا کیا جاتا ہے، کینسرس سیلز کو مارا جاتا ہے۔ اب اس میں کوشش کیا ہوتی ہے، کیمو تھراپی کب کامیاب ہو جاتی ہے؟ جب کوئی کیمو ایسی ہو جو سارے ہی کینسرس سیلز کو مار دے۔ اگر کوئی کیمو ایسی ہو جائے جو سارے ہی کینسرس سیلز کو مار دے، بالکل مار دے، تو وہ بندہ بچ سکتا ہے کینسر سے۔ کبھی کبھار اسلام کے مقابلے پر جو کفار کی لشکر کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی کینسرس سیلز کی طرح سے ہوتی ہے۔ اب جب اس قسم کے آئٹمز، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دین اب آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، دین آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اس سٹیج پر بھی کہ جب آپ کا دشمن از ناٹ سو مچ ہارڈ، آپ کا جو دشمن ہے اس کے اندر سمجھ کی، عقل کی جو گنجائش ہے وہ موجود ہے، تو وہاں دین آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کا جو دشمن، مثلا کیا اب ہم یہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کیا اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ جو جیسے دشمن کا نام سنتا ہے فوراً تلوار نکال لیتا ہے؟ نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ مباہلہ۔ مباہلہ از دا بیسٹ اگزامپل۔ پیغمبر نے کفار سے بھی جنگ کی، یہودیوں سے بھی جنگ کی، واحد جنگ جو پیغمبر کی عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہے دیٹ از مباہلہ۔ لوگ آ گئے آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی تمام تر امپاورمنٹ کے باوجود، یعنی پیغمبر اس وقت پورے کنٹرول میں، نجران اور نجران کے لوگوں کو ڈسٹرائے کرنا اصلا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی گردن پہ مثلا تلوار رکھنا اٹس ناٹ اے تھنگ، لیکن بات کیا ہے کہ انہوں نے تلوار نہیں نکالی، دین نے بھی تلوار نہیں نکالی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث کرنے آئے، دین نے کہا آؤ بحث کرو۔ اچھا آپ مزیدار بات یہ دیکھیے کہ بحث کرنے کے باوجود، دلیل دینے کے باوجود، اور میرے خیال سے کتنا زبردست یعنی اسلام نے طریقہ اختیار کیا ہے، آپ جب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک ذہن میں رہنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو رکھیے گا، کہ جب ان سے دلیل مانگی گئی کہ تم حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹے ہونے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ایک خاتون سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، بس چونکہ وہ باپ سے پیدا، باپ نہیں یعنی ہے ہی نہیں باپ، صرف ایک خاتون نے پیدا کیا اس کو، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے یا جو بھی اس کے اندر حیات آئی ہے اور وہ بعد میں بیٹا بنا، وہ اللہ نے کیا ہے، اور چونکہ اللہ نے کیا تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اب دین نے اس کو کاؤنٹر کیسے کیا؟ دین نے کاؤنٹر اس کو ایسے کیا، دین نے کہا کہ قرآن کی آیات ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ میں صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے امر سے، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت خدا کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہاں تو کم از کم ایک اینڈ پہ ماں موجود ہے، حضرت آدم کی تو ماں ہے نہ باپ ہے، جو کاملاً اللہ کے امر سے پیدا ہوئے اس کو بیٹا نہیں مان رہے ہو، جہاں پر ہاف آف دا مثلا پارٹ جو ہے وہ پلے ہو رہا ہے فرض کرو، وہاں تم مان رہے ہو۔ تو اگر ماننا ہی، مثلا مثال ایک بات ہے، اگر ماننا ہی ہے تو سب سے زیادہ حضرت آدم کو ماننا چاہیے، بس تمہارے اپنے عقیدے کے اندر کلیش موجود ہے، جو زیادہ اولویت رکھتا ہے اس کو مانتے نہیں ہو، جس کے پاس کم سرٹیفکیٹس ہیں اس کو تم نے بنا دیا ہے۔ اب یہ دلیل ہے، اس کے سامنے جواب نہیں ہے ان کے پاس، جواب نہ ہونے کے باوجود وہ مان نہیں رہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جواب دینے کے باوجود، تمام تر محبت کا سلوک کرنے کے باوجود، ایک بند طرف ہٹ دھرمی کا ثبوت دے رہا ہے، لاجیکل پروفز کے باوجود، خود آپ کو لفظی علمی طور پر شکست دینے کے باوجود سامنے والا قبول نہیں کر رہا۔ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام سختی کا مذہب ہوتا تو بادشاہوں کی طرح وہ کہتا اچھا میری بات نہیں مارے، گردن اڑا دو ان کی۔ پیغمبر بھی یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی یہ تو خواہ مخواہ بحث کرنے آئے، ان کی گردن اڑا دو، نجران پہ حملہ کر دو۔ نہیں، انہوں نے اس سے بھی آگے، انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کرنا چاہتے، آگے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم مباہلہ کریں گے۔ ہم نے کہا آ جاؤ، اس کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی کس قدر سپیس دی جا رہی ہے دشمن کو, اس سے زیادہ بیسٹ اگزامپل کہیں موجود نہیں. بس دین وہاں پر بھی ہمیں رہنمائی کر رہا ہے جہاں پہ فرض کریں کہ آپ کا دشمن آپ سے کہتا ہے نہیں میں تم سے جنگ نہیں کر رہا, مجھ سے بات کر لو, دین وہاں پہ بھی رہنمائی کرتا ہے. بات کرنے کے بعد دشمن نہ مانے کیا کرنا چاہیے, وہاں پہ بھی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ دشمن جو تلوار اٹھا کر آ جائے تو کیا کرو, کیا دین رہنمائی نہیں کرتا, وہاں پہ بھی کرتا ہے. اب ایک سٹیج کیا ہے, جیسے یہ سب سے سافٹ سٹیج ہے, ایک سب سے زیادہ ہارڈ سٹیج ہے. سب سے زیادہ ہارڈ سٹیج کیا ہے, ایک ایسا سرسخت, ایک ایسا ڈھیٹ ہٹ دھرم قسم کا دشمن آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کا ایک بندہ بھی بچ گیا یہ فساد مچائے گا, اگر اس میں ایک بھی بچ گیا یہ فساد مچائے گا, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی دین گائیڈ کر رہا ہے. اب ایسے دشمن کو میں نے اتنی مقدمہ اس لیے باندھا ہے تاکہ اب میں یہ آیت کا معنی آپ کے سامنے کر سکوں. ایسے دشمن کے سامنے کیا کرو, فَإِذَا لَقِيْتُمْ, لَقِيْتُمْ ملاقات, لقاء لقاء اللہ آپ نے سنا ہوگا, کتاب بھی ہے, لقاء ملاقات, اسی لقاء سے یہ لفظ ہے, اسی سے لقاء ہی سے ملاقات کا لفظ بھی اسی سے ہے. فَإِذَا لَقِيْتُمْ, پس جب تمہاری ملاقات ہو تم ٹکراؤ کس سے, الَّذِينَ كَفَرُوا, یہی کافر لوگ. اب پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ, ایک سچویشن کریٹ ہو کر آ رہی ہے, کون ہیں, کافر ہیں, کون ہیں, اتباع باطل کرنے والے, کون ہیں, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے, ایسے کافر. اب تمہارا ان سے کیا ہو رہا ہے, ملاقات ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے ملاقات, گھر میں نہیں, کہاں ملاقات ہو رہی ہے, میدان جنگ میں. میدان جنگ کا قرینہ کیا ہے, آگے والی آیات, کیا کرو, فضرب الرقاب, ضرب لگاؤ کہاں, رقاب گردن. اب لغت کے اعتبار سے اس میں بڑی بحث ہے, کیونکہ ضرب کہا ہے, یعنی میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ ہوگا فضرب الرقاب, گردن پر ضرب لگانا, لگاؤ تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ, لگانا. ترجمہ اگر لفظاً کیا جائے, لفظاً ہے, پس گردن پر ضرب لگانا, امر کے معنوں میں نہیں, مصدر کے معنوں میں, کھیلنا جیسے کودنا, امر نہیں کر رہا, لگاؤ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اب یہ لفظاً اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس میں امر کہیں نہیں نکلے گا. بس یہاں پر لغت کی بحث ہے کہ یہ مطلب ہمارا جس طرح سے اصطلاح میں کہا جاتا ہے عربی میں کہ مفعول مطلق اپنے فعل کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے, یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو قرینہ پہلے سے سمجھ میں آ جائے. جنگ کے قرینے میں ضرب لگانا مراد کیا ہے, ضرب لگاؤ, اور یہ تاکید لے کر آتا ہے, یعنی عام ضرب نہیں لگانا, خاص ضرب لگانا. کیسی ضرب لگاؤ, حتی اذا اسخنتموہم, اسخان کہتے ہیں قتل میں, کاٹنے میں شدت اختیار کرنا. مثلا جب عربی میں مثال دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اسخان جرح, زخم کا کاٹنا. اب اسخان کہہ کر جب کہتے ہیں تو زخم کو گہرائی سے کاٹنے کو کہا جاتا ہے. مثلا اب جراحی کی طرف جائیں آپ, میڈیکلز میں یہ ایشو پیش آتے ہیں, بعض لوگوں کے وونڈز جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اب انفیکٹڈ وونڈز کو بھی بعض اوقات جب ٹریٹ کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے, ایک ڈیپ کٹ لگایا جاتا ہے, بالکل تقریباً یہ کینسر سے ملتی جلتی کنڈیشنز ہوتی ہیں, کہ اس انفیکٹڈ حصے سے تھوڑا سا آگے جا کے ڈیپ کٹ لگایا جاتا ہے تاکہ جو انفیکٹڈ حصہ ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے. کاٹنے کے اندر شدت, ضرب لگاؤ حتیٰ, کہاں تک کہ تم نے ان کو اچھی طرح سے کاٹ دیا. اب یہ اچھی طرح سے کاٹنے سے کیا مراد ہے, ایسا قتال کہ جو تقریباً یعنی ان کے جو انفیکٹڈ حصے ہیں اس نے کہا حرکت ختم ہو جائے, کوئی ایسا نہ بچے کہ جو آپ سے اب لڑنے کے لیے تیار ہو. اتنا یعنی اب کیا یہ کون لوگ ہیں, یہ کفار میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو عام نہیں ہیں، یہ زبان سے بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ شدت پسند ہیں. اب یہ ایگزیکٹ اگر مطلب ہم یہاں پہ جیسے انہوں نے ہیلپ کی میری کہ ایگزیکٹلی یعنی شدت پسندوں کے سامنے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، شدت پسندوں کا ایگزیکٹلی وہی. اب مثلا کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی شام میں جا کر مثلا فرض کریں کہ القاعدہ یا جو ابھی چل رہی تھی یہ کیا نام ہے اس کا داعش کو اتنا کیوں مارا گیا، تو تقریباً اس سے زیادہ ہی مارنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ داعش طالبان یہ وہ جریان تکفیری جریان آج کی دنیا میں وہ جریان ہے، وہ حرکت ہے کہ اگر اس کو اس حد تک نہ مارا جائے یہ دوبارہ کہیں. اور اسی وجہ سے یہ ابھی یہ کیا گیا ہے، آپ لوگ اس کو یقیناً مطلع ہیں بعض انٹرنیشنل افیئرز سے، کہ جس وقت الحمدللہ ہماری فورسز نے حشد الشعبی بنی اور ہماری جو الہی فورسز ہیں انہوں نے عراق میں ان کو واقعاً ایسا مارا، تو ان کے بھائی بند آ گئے ان کی مدد کے لیے اور باقاعدہ ان کو وہاں سے اٹھا کر اس وقت ہمارے ہمسائے ملک میں ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے، افغانستان میں باقاعدہ ان کو تیار وہاں لے جا کر سیکیورڈ ایریا میں رکھا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس وقت طالبان سے معاہدوں کا معاملہ چل رہا ہے یہ سارے کے سارے ایک نیکسٹ پلاننگ کی تیاری ہے. اب اگر مثلا خدا نے ہمیں کوئی توفیق ایسی عنایت کر دی کہ اس نطفے کو جو اب وہاں تیار ہو رہا ہے اس کو ہم نے وہاں سلا دیا تو بچ جائیں گے، ورنہ ایک بڑی اور خوفناک جنگ اور اس کے زیادہ برے اثرات پاکستان میں چلیں گے. اب بات آ گئی ہے، البتہ میں زیادہ سیاسی موضوعات میں دخل نہیں دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ یہ کہتا چلوں، یہ جو ابھی لیٹسٹ ایونٹ آپ کے ہوئے ہیں میں کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے واقعاً اس پوری مدت میں اپنے آپ کو وہاں بیٹھا کر رکھا، گرمی سردی ہر طرح کے مسائل کے باوجود دھرنے میں اپنے آپ کو رکھا، اور کسی کو بھی یعنی اس میں انہوں نے جسے کہنا چاہیے جھنڈا پرچم اپنی آواز لگانے نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر تشیع متفق ہو گئی تھی ایک پلیٹ فارم پر، یعنی میں نے خود اور آپ نے بھی جا کر دیکھا ہوگا، تمام ہمارے سیاسی دھڑے وہاں موجود تھے، سیاسی کے علاوہ عقیدتی اعتبار سے بھی جو ہمارے مسائل ہیں اتفاقاً ہر طرح کے، اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہنے والا، امام حسین کا ماننے والا کہنے والا الحمدللہ ہر بندہ وہاں موجود تھا. اس سے ہم سب کو ایک بات جو کم از کم سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ تشیع میں کم از کم اب بھی اتحاد کے وہ سارے کے سارے جناب، اتحاد کے لیے جراثیم کا لفظ مناسب نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے اندر اتحاد پیدا کرنے کے بہت سارے عوامل موجود ہیں، ہم اب بھی بہت سارے نکات پر جمع ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر نفرتیں اتنی اور اختلافات اس طریقے سے نہیں ہیں، لہذا خدا کے لیے اگر ہم اب بھی مل جائے، اور نہیں ملیں گے تو نقصان ہمیں ہی ہوگا، وہ ہم قرآن میں بار بار دیکھتے رہے. اب اتنا مارو انہیں، اتنا مارو کہ مارنے قتال میں کیا کرو، کائنڈ آف زیادتی. اب یہ زیادتی جس کو ہم کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بار بار اس لیے ایگزامپلیفائی کیا ہے کہ یہاں قتال کی زیادتی کو اس کا ڈیپ کٹ کے طور پر لینا چاہیے جو آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، یہاں پر قتال سے مراد اس میڈیسن کی طرح سے لینے چاہیے کہ جو کیمو تھراپی، جب کیمو ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی خدا نہ خاصا نہ کرے کسی کو ہو کینسرس، جو مریض ہوتا ہے اس کی باڈی کا پتہ نہیں کیا کیا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، لیکن آپ کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس کو، وہ بیچارہ مریض کیوں اس کو کرتا ہے، ہم اپنے عزیزوں کو کیوں کیمو کروانے میں مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وی بلیو کہ یہ تکلیف زیادہ دے گا لیکن ان دی اینڈ نتیجہ اچھا دے گا. یہ جو مقام ہے اس وقت وہ یہی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کثرت سے قتال ان کو زیادہ مارنا، اٹس جسٹ لائک اے ڈیپ کٹ، کرو کہاں تک کرو کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے، قتال کے اندر زیادتی والی کیفیت، کاٹنے میں زیادتی، اسخنتموہم بہت زیادہ تم نے، حتیٰ یہ غایت ہے، یعنی اینڈ کہاں پر کرنا ہے، اینڈ وہاں پر کرنا ہے جہاں پہ تمہیں محسوس ہو جائے کہ ہم نے زیادہ کاٹ دیا انہیں. جب اس منزل پر آ جاؤ اس کے بعد فشد الوسا، شد شدید، شدید کے معنی تقریباً آپ کے ذہن میں اس کو زیادہ، وساق وسیقہ لفظ تقریباً شاید سنا ہو، وسیقہ، اب یہ اردو کا لفظ ہے ورنہ بزنس کمیونٹی کو یہ لفظ حتماً جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تھا، وسیقہ، میساق سے بھی ہے، میساق سے بھی ہے، میثاک بھی، لیکن اردو میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر وہ ہوتا ہے وثیقہ، اور ایک ٹرمنالوجی وثیقہ نویس ایک زمانے میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی، جب دو پارٹیز آپس میں کوئی کانٹریکٹ کرتی تھیں تو اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھائی جاتی تھی یا کسی بندے کو ضامن کے طور پر لایا جاتا تھا جس کے ذریعے سے آپس میں کیا ایجاد ہو، اطمینان ایجاد ہو. اسی سے لفظ ثقہ ہے. آپ نے اگر سنا ہو بعض اوقات روایات میں جو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جس کے سارے راوی ثقہ ہیں. ثقہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اطمینان بخش، یعنی ایسا شخص کہ جس کے اوپر ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، کاملاً اعتماد ہونا. 15 شعبان کی ایک دعا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہاں؟ اس کے اوپر انعام رکھنا چاہیے تھا ویسے، لیکن یہ غریبوں والا فنکشن ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس بات پہ ایک ہونا چاہیے تھا ایک انعام. 15 شعبان کو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ 15 شعبان، 15 شعبان کا خاص ایونٹ کیا ہے؟ پبلک ایونٹ جو ہے، عریضہ لکھتے ہیں. عریضے میں کہاں آتا ہے؟ احسن. جب عریضہ، اب یہ ہمارے، ہم عریضہ سب کو پتا ہے ہمیں، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جس وقت عریضہ ڈالو اس وقت کس کو پکار کے اور کیا کہنا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے. وہ جو دعا ہے عریضہ ڈالتے وقت، یا حسین بن روح، امام کے نائبین میں سے ایک نائب، مشہور نائب حسین بن روح، تیسرے نمبر کے جو نائب تھے حسین بن روح، حسین بن روح کی اس دنیا سے جانے کے بعد کی ڈیوٹی یہ ہے. یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ مومن دنیا سے جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ اس سے ریلیٹڈ جملہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ آئے گا. ان کی ڈیوٹی ہے. وہ اب نیابت میں کیا کرتے ہیں؟ اس وقت نیابت میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو عریضے ہیں ان کو وہاں پر لفظ انت ثقتی، میں آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ عریضہ ڈال رہا ہوں، آپ پر اعتماد کر رہا ہوں، آپ کا کام ہے میرا عریضہ امام تک پہنچانا. بس کیا کرو، فشد الوثاق، ان کے ساتھ ایک معاہدہ، لیکن کیسا معاہدہ؟ شدید ہو، سخت معاہدہ. اب یہ سخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی گارنٹیاں زیادہ ہوں، سخت سے مراد کیا ہے؟ اس کی شرائط سخت ہوں، ایسی سخت شرائط ہوں، کیونکہ اب یہ دشمن غالب مغلوب ہو چکا ہے، لہذا اب آپ کو اس سے جو مراحل ہیں وہ آپ اس سے گارنٹی نہیں مانگیں گے، آپ اس سے ضامن نہیں مانگیں گے، اس سے کوئی چیز گروی نہیں مانگیں کہ اس گروی ہونے کے اعتبار سے. یہاں جو ثقہ کی کیفیت ہے وہ کس چیز میں ہے؟ کنڈیشنز میں، ایسی کنڈیشنز کی جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ چوں کہ اب یہ جو مغلوب ہے، اگر اس نے دل سے شکست کو تسلیم کر لیا ہے تو آپ کی سخت کنڈیشنز کو بھی مان لے گا. دیکھیں کچھ چیزیں سائیکولوجیکلی ڈیل کی جاتی ہیں دین میں، یہ جو سائیکولوجیکل ڈیلنگ ہے یہ کئی جگہوں پر ہے، اسی طرح سے یہ قرض دینے میں بھی ہے. دین کہتا ہے جب بھی کسی کو قرض ہو تو اسے لکھواؤ ضرور، یہ سائیکولوجیکل ڈیلنگ. کیوں؟ آپ کو آسانی سے لکھ کر وہ دے دے گا، عادل گواہوں کے ساتھ وہ دے دے گا جو واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے، اور جس کی نیت میں بھی کہیں ذرا سا بھی کھوٹ ہوتا ہے نا کہ میں یہ قرض لے کے ادھر ادھر کر جاؤں گا، حالانکہ وہ یہ بات جانتا نہیں ہے انسان، جیسے ہی قرض نہ دینے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کا نام چوروں میں لکھ دیتا ہے. جیسے ہی قرض نہ دینے کی نیت کرے گا اسی وقت اس کا نام کس لسٹ میں چلا جائے گا؟ چوروں کی لسٹ میں چلا جائے گا. لیکن یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو لکھت پڑھت کر کے اس نے یہ سارے کام کیے. خوب، اب یہ جو وثاق کرو گے تم، یہ جو معاہدہ کرو گے، اس کی دو کنڈیشنز آگے ہیں. اما منن بعد، ان کے ساتھ اس کنڈیشن کا معاہدہ کرنے کے بعد، یا تو ان کے اوپر تم ایک منت کرو، احسان کرو. وہ احسان کیا ہوگا؟ چھوڑ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ چھوڑ دو انہیں، اس آزادی کو اللہ نے منت کا عنوان دیا ہے. معاہدہ کر لو، معاہدہ کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ اگر تو تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے اوپر منت کر سکتے ہو تو جن لیٹ ہم گو، جانے دو. دوسرا کیا ہے؟ وہ اما فدا، فدا کیا ہے؟ فدیہ. یا اس سے کہو کہ یہ اپنی آزادی کے عوض کوئی چیز دے فدیے کے عنوان سے تاکہ اسے چھوڑا جا سکے. اسلام اسیری کا قائل نہیں ہے, یہ آیت اسی, یعنی اسیر کے لیے ایٹ دی اینڈ جو آخری چیز دین نے چھوڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فدیہ. صرف وہ آدمی اس وقت تک اسیر رہ سکتا ہے جب تک جنگ ہارنے کے بعد, اتنے قتال ہو جانے کے بعد, اتنا سخت کنڈیشن کا کانٹریکٹ کر لینے کے بعد, یہ ساری سٹیجز گزرنے کے بعد وہ قید میں رہ جائے. اب اسیری اس کی جو ہے, قیدی جو وہ رہے گا, قیدی کب تک رہے گا, اسیر کب تک رہے گا؟ جب تک کہ وہ فدیہ, جیسے ہی اس نے فدیہ دے دیا وہ آزاد ہو جاتا ہے. آخری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ آدمی خطرناک نہیں ہے اور ہمیں محسوس ہو جائے کہ اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, لاسٹ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس صورت میں بھی زندانی سے باہر نکالنے کے لیے یہ واحد پلیس ہے جہاں پر اس انسان کو بیچا جا سکتا ہے. اب اگر اس نے اسلام قبول کر لیا اپنے بیچے جانے سے پہلے, تو جیسے ہی یہ مسلمان ہوگا آزاد ہو جائے. صرف کون سی کنڈیشن اس کو اسیر رکھے گی؟ کہ جب تک یہ دین قبول, یعنی دین نہ قبول کرے, کافر رہے اور ادھر سے فدیہ بھی نہ لا سکے. یہ ساری کی جی, اجازت, کوئی مسئلہ نہیں, دین ظاہر کو یہاں پہ قبول کرتا ہے. اگر ایسا شخص, ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منافقانہ طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے دین قبول کر لے, اسلام قبول کر لے, تو یہ تو ایک طرح کا اسلام کے ساتھ جسے کہنا چاہیے کہ دھوکہ ہو جائے گا. نہیں, یہاں پر اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, ظاہر کو قبول کرے گا. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں, کیونکہ کم از کم یہ اس کافر کے مقابلے میں کمزور ہے کہ جو اپنے کفر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, گرچہ چاہے ابو سفیان جیسا کیوں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ دین ان کا حساب کتاب نہیں کرتا, سب کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے دین نے, ایسا نہیں ہے. آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اور خدا پہ جو توکل کرنے کا کانسیپٹ ہے وہ سب یہیں سے ڈیولپ ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا خدا نہیں ہے, جن کا خدا نہیں ہے ان کو یہ پرابلم سوچنی چاہیے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے دے گا, میرا نقصان کر دے گا. لیکن ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک بات کی تھی کہ جہاں انسان اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو وہاں پر انسان یہ سارے کام اللہ کے ہائے کام مانتے ہوئے پھر اس کو خوف نہیں رہتا. جی جی, کچھ نہیں, کچھ نہیں. اگر ایک شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لے, کہتا ہے میں اسلام قبول کر لیا, آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اسلام کو چیک کرتے پھریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, وہ منافق ہوگا, اس کی منافقت خود بخود ظاہر ہو جائے گی. کب تک یہ سارا پروسیس, یہ سارا کچھ کب تک تم نے جاری رکھنا ہے؟ حتی تزع الحرب اوزارہ. یہ بڑا واقعہ, یعنی میں عربی کی جو بلاغت کی خوبصورتی ہے وہ یہاں محسوس ہوتی ہے, آپ اسے نسبتاً تھوڑا سا محروم ہیں, ورنہ واقعاً یعنی لغت اور بلاغت کی جو کیفیات ہیں وہ یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں پر تزا یعنی وضع یعنی رکھ دینا, اوزار یعنی انسٹرومنٹس. حتیٰ کون رکھے انسٹرومنٹ؟ اب یہ لفظاً اگر آپ دیکھیں نا, میں عربی کی اگر انسان بلاغت سے واقف نہ ہو تو لفظی ترجمہ اس کا بڑا عجیب و غریب بن جائے گا. جنگ اپنے انسٹرومنٹ رکھ دے, جنگ تھم جائے, جنگ, اب جنگ کرنے والوں کو نہیں کہہ رہا, حارب کو نہیں کہہ رہا, خود کہہ رہے جنگ, جنگ اپنے اوزار رکھ دے. ہاں, یعنی اس کو ہم جب, یعنی اپنے اصطلاح میں اردو میں ہم کہنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جب دشمن اسلحہ چھوڑ دے, نہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے, یعنی وہ جو کیفیت جنگ ہے وہ اپنے ریشے سے, اپنے جڑوں سے ختم ہو جائے. تو کیا کرو؟ بس آپ نے حارب کو ختم نہیں کرنا, حرب کو ختم کرنا ہے, لڑنے والوں کو ختم نہیں کرنا, لڑائی کو ختم کرنا ہے. لڑائی والوں کو جو کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں, اسی لیے عرض کیا آپ سے کہ ہدف ہمارا یہ نہیں ہے کہ مطلب جیسے ظالم بادشاہوں کا ایک وہ روٹین, وہ کہتے تھے سب کو مار دو, سب کو مار دو. اسلام نہیں کہتا یہ, اسلام اس جگہ پہ میں نے اسی لیے کہا, وہ پورا مقدمہ میں نے باندھا ہی اسی لیے تھا, ایسا لشکر کے جو کفار کا ہے, ڈھیٹ ہے, سخت ہے, اسلام کے لیے شدید دشمنی رکھتا ہے, اس ٹائپ کا دشمن. نہیں نہیں نہیں, بہرحال بہرحال یہ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں, میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اس کے لیے خاص کنڈیشنز ہیں. بظاہر ہمارے پاس تقریباً کہیں پر یعنی یہ چیز ایسی نہیں آئی کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ بالکل بغیر کسی, یعنی جس کو یہ کہنا چاہیے کہ دشمن کے ضعیف ہو جانے کے باوجود بھی ان کو مار دو, ایسا نہیں. ختم, یعنی جب آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ آپ کو مینٹل, یعنی جسے کہنا چاہیے تجربے کے اعتبار سے, یا آپ کے کو یقین آ جائے کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جنگ کریں, تو پھر ان کے بعد مزید قتال جائز نہیں. بارہ نہروان کو انشاءاللہ کبھی خود نہروان کو ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ, کیونکہ ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو ایسی جہاد کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں کہ جس کا ظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کو مار دو, لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جسے کہتے ہیں گنجائش دی ہے, ایک انتہا دی ہے. بے انتہا قتال تقریباً اسلام میں کہیں نہیں, بے انتہا قتال کہیں پر بھی نہیں اسلام. خوب, اب جب تم نے جنگ کو ختم کر دیا, جنگ کو بالکل تم نے ٹھنڈا کر دیا, اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں جنگ کروائی گئی, تم سے اتنا قتال کروایا گیا, یہ سب کیوں؟ ذالک, یہ سب کچھ, اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ, اگر خدا چاہتا, لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, کیا کرتا؟ انتصار انتقام کے معنوں میں ہے, اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے سکتا تھا, مگر خدا کے لیے مشکل ہے, پوری پوری قومیں اس نے ختم کر دیں. مسلمانوں کو مشکل میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں نہیں, باقاعدہ لکھا ہے, یہ جگر کے لفظ نہیں استعمال کیا اللہ نے, ورنہ بات آپ علی کی ہے تو کیا, وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. کیوں اللہ نے یہ کیا؟ اس لیے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزما سکے. دو نظریے یاد رکھیے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک نظریہ بنی اسرائیل والا کیا ہے؟ جاؤ, تم جاؤ, تم جا کے لڑو, نحن القائدون, ہم بیٹھے ہوئے, تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. اللہ اور اس کے نبی کا ساتھ نہ دینے والا. اور ایک کیا ہے؟ نحن نموت معک, ہم تمہارے ساتھ مریں گے. دو نظریے قرآن نے دیے. ایک کون ہے؟ وہ کہتا ہے تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑے. ایک نظریہ کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی موت تک تمہارے ساتھ ہیں, ہم مر جائیں گے تمہارے ساتھ, موت کی حد تک تمہارے ساتھ. اسلام میں پیغمبر کے بعد یہ دونوں نظریے ظہور کیے. وہ نظریہ کہ جو پیغمبر سے دوری اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ سقیفہ کے عنوان سے پہچانا گیا, اور جو پیغمبر کا ساتھ مرتے دم تک دینے والا ہے وہ غدیری عنوان سے پہچانا گیا. اور یہ دونوں جریان اسلام میں آج بھی موجود ہیں اور اسی تمام تر کیفیت کے ساتھ موجود ہے. تفصیل انشاءاللہ میں اس کی پھر کبھی اور آپ کے لیے عرض کروں گا. اب جب سب کچھ ہو جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, یہ قتال تم سے کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوگی تو مومن و منافق کا فرق ظاہر ہو جائے گا, جب جنگ ہوگی تو مضبوط ایمان اور کمزور ایمان والوں کا فرق ظاہر ہو جائے گا, متی اور آسی کا فرق ظاہر ہو جائے گا. اب اس جنگ میں کچھ لوگ یقیناً تمہاری طرف سے بھی کیا ہوں گے؟ قتل کے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے. اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ جملہ واقعاً وہاں پر ایک تقریباً ہم نے پورا اشرہ, اگر آپ کو یاد ہو, موت کے عنوان سے گفتگو کی تھی, وہاں پر میں نے یہ ساری تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو کس مقام پر پہنچتا ہے. یہ آیت یہاں پر بتا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ, جس وقت آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اللہ اس کے اعمال کو کبھی گم نہیں ہونے دیتا. لا کی نفی ابدی نہیں ہے لیکن لن کی لن ترانی تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، نیور. اسی طرح سے فرمایا فلن یذل اعمالہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے اعمال کو گم، اب یہ گم نہ ہونے سے کیا مراد ہے، وہ جو بات ہم نے کہی تھی، نامود نہیں ہونے دے گا، معدوم نہیں. اب اگر ان کے اعمال باقی رہنے ہیں تو ان کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں؟ اور ہم نے کیا بات کی، وہ لازم بات ہے وہ ساری بات تو ہرا نہیں سکتا کیونکہ وہ پورا عشرہ ہے، عشرے کی گفتگو یہاں میں سمیٹ نہیں سکتا. جب تک ایمان باقی ہے تب تک حیات باقی ہے، لہذا شہید کی زندگی، یعنی ہم اگر ایمان کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہیں کہ بھائی شہید کا ایمان کہاں باقی رہتا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے اللہ اس کے اعمال کو اس کے ایمان سمیت کبھی بھی نابود نہیں ہونے دیتا. جس کا اعمال، یعنی اب میں کہوں جس کا ایمان ابداً زندہ رہنا ہے اس کی حیات بھی ابدی ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق، بلکہ ایک اگر اجازت دیں یہ چھوٹی سی آیت میں اس کو کمپلیٹ کروں اسی کے ساتھ ہم، اور کیا ہوگا، سیہدیہم ویصلح بالہم، اور اللہ ان کو بہت جلد ہدایت کرے گا. اب گفتگو کس کی چل رہی ہے، اصل میں جو بات چل رہی ہے پیچھے کس کی، شہیدوں کی، شہدا کی چل رہی ہے، جو لوگ قتل ہو گئے ان کو اللہ کیا کرے گا، ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، اور بہت جلد اللہ ان کی ہدایت کرے گا. مرنے کے بعد کس چیز کی ہدایت، چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کل ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی کیا ہے، وہ یصلح بالہم، اور اس کے بعد اللہ نہ صرف ان کی ہدایت کرے گا بلکہ کیا کرے گا، ان کی حالت یا ان کے افکار کو بھی. اب کس کی بات ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں اس ماہ نزول قرآن میں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں جو آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی کو. بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، استکباری استعماری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا